بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین السلام علیکم. سرزمین علم و اجتہاد قم سے براہ راست نشریات کے ساتھ اصول عقائد میں مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں، جس میں ہم علم امامت کے سلسلے میں بحث و گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں ہم من عندہ علم الکتاب کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جسے عالی جناب مولانا سید محمد غضنفر فائزی صاحب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. وہ آج بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کے سامنے ہیں عالی جناب مولانا سید محمد غضنفر فائزی صاحب. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں بھی تشریف لائے. شبہ حسب معمول پہلے پچھلے پروگرام کا خلاصہ پیش کر دیے، اس کے بعد آج ہم اپنا پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر المعین. بحث ہماری سورہ رعد کی آخری آیت کے بارے میں تھی کہ جس آیت میں اللہ رب العزت نے مشرکوں کے جواب میں پیغمبر اکرم کو یہ فرمایا
جی
کہ ویقول الذین کفروا لست مرسلا،
جی
تو اے رسول میری طرف سے ان کو جواب دو، قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب.
جی
اور اس حوالے سے ہم نے بہت ساری بحث کو بیان کیا، جن کا خلاصہ یہ ہے، سب سے پہلے وہ انکار کرنے والے کون لوگ تھے،
جی
اس کے بعد ان کا انکار کا انداز کیا تھا،
انداز کیا تھا،
تیسرے نمبر پر ہم نے بحث کی کہ شاہد جو اسلام میں شاہد کسی بھی چیز کا شاہد ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے، اس کی شرائط کیا،
جی
ہے. چوتھے نمبر پر شاہد اور شہید میں فرق بیان کیا.
جی
پانچویں نمبر پر پھر شاہد اول اور اس کی عظمت کو بیان کیا،
جی
جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.
جی
اور ساتویں نمبر پر آخری ومن عندہ علم الکتاب کے حوالے سے ایک دو پروگراموں میں
جی
ہم نے گفتگو بیان کی.
جی تو ہماری گفتگو یہی علم الکتاب کے مصداق کے سلسلے میں،
مصداق کے بارے میں تھا.
تو پہلے دیکھ لیتے ہیں ابتدائی کیپشن، اس کے بعد پھر اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. تو ناظرین پروگرام کے ابتدائی کیپشن کو ملاحظہ کر لیجیے، اس کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں آتے ہیں، ملاحظہ کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. اس آیت کے ذیل میں علامہ طبرسی اپنی تفسیر مجمع البیان میں اس آیت کے بارے میں تین نظریے بیان کرتے ہیں. نمبر ایک، ومن عندہ علم الکتاب سے مراد خود خداوند متعال کی ذات ہے، اور اس اعتبار سے در حقیقت یہ جملہ عطف تفسیری ہے اللہ کے لیے، یعنی شہادت دینے والا اللہ ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں یہ نظریہ درست نہیں، اس لیے کہ عطف میں اصل تعدد ہے اور معطوف ایک نئے مطلب کے بیان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عطف تفسیری خلاف قاعدہ ہے. اس کے علاوہ ومن عندہ علم الکتاب کا اللہ پر عطف کیا جانا صفت کا موصوف پر عطف کرنا ہے، جو درست نہیں.
علم امامت کے دلیل کے طور پر سورہ رعد کی آخری آیت ومن عندہ علم الکتاب کے مصداق کے سلسلے میں آپ کے سامنے بحث و گفتگو جاری ہے. قبلہ گزشتہ پروگرام میں علم الکتاب کے سلسلے میں اور اس کے مصداق کے سلسلے میں تاریخی معیدات کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے تھے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ تاریخی معیدات پیش کریں علم ومن عندہ علم الکتاب کے مصداق کے سلسلے میں، سب سے پہلے یہ بتا دیجیے کہ روایات کی روشنی میں علم الکتاب کے مصداق کو کس طرح بتایا گیا اور کون ہے؟
دیکھیے روایات کے حوالے سے شیعہ اور سنی دونوں مذہب میں جو روایات آئی ہیں، پہلے ہم نے ابتدا میں جو اقوال بیان کیے تھے کہ علم من عندہ علم الکتاب کے حوالے سے دو بڑے مشہور قول ہیں. ایک طرف کہا گیا کہ عبداللہ ابن سلام یہودی ہیں،
جی
اور اس کے مقابلے میں علی ابن ابی طالب دوسرا قول تھے، جو اول میں ہم نے جو اس بحث کو شروع کیا. تو ہم نے ان روایات کو جن روایات تو نہیں تھی، یعنی جن لوگوں کے اقوال تھے، لوگوں کے اصحاب کے اقوال تھے، کہ پیغمبر اکرم کی کوئی بھی ان میں روایت نہیں تھی کہ جس میں کہا گیا ہو کہ من عند علم الکتاب کا مصداق عبداللہ ابن سلامی یہودی ہے، مجاہد نے کہا، قتادہ نے کہا، ابراہیم نخعی نے کہا، مثلا اس قسم کے لوگوں نے کہا، لیکن اس کے مقابلے میں جو علی ابن ابی طالب کو مصداق من عند علم الکتاب قرار دینے والی روایات ہیں، یہ اہل سنت کی بھی خود پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے روایات ہیں
جی،
اور خود اہل بیت کی بھی روایات ہیں جن میں صراحتاً من عند علم الکتاب کا مصداق امیر المومنین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کو قرار دیا گیا ہے جی. یہ میں دوبارہ تکرار کر دوں کہ جس شخص نے بھی یہ ادعا کیا ہے کہ من عند علم الکتاب کا مصداق عبداللہ ابن سلام یہودی ہے، کسی نے بھی شیعہ و سنی کسی کتاب میں استناد نہیں کیا گیا پیغمبر اکرم کی طرف، کسی نے یہ نہیں کہا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ من عند علم الکتاب کا مصداق عبداللہ ابن سلام یہودی ہے، لوگوں کی باتیں تھیں، اب لوگوں کی باتیں ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی قیمت نہیں رکھتی
جی.
لہٰذا آئیے ہم خود روایات اہل بیت اور اہل سنت کی روایات کی طرف چلتے ہیں. اہل بیت کا تو اجماع ہے، روایات اہل بیت میں اجماع ہے کہ فقط اور فقط منحصراً اس آیت کا مصداق پہلا اور اولین مصداق علی بن ابی طالب ہے، اور ان کے بعد ائمہ اطہار ہیں جو 12 امام جو ہمارے ایمان ہیں، اور امامت کی جو کہ ہم نے اول میں بات کی کہ امامت کی امامت کو 100% کیا ہونا چاہیے، منصوص من اللہ ہونا چاہیے اس، اور منصوص من اللہ کیوں ہونا چاہیے، چونکہ امامت ایک ایسا منصب ہے جس طرح نبوت ایک منصب الہی ہے، امامت بھی ایک منصب الہی ہے، صرف حکومت دنیا کے اوپر حکومت نہیں، جسم کے اوپر حکومت نہیں، بلکہ اس خدا کی جانشینی ہے، دیکھیں ذرا دقت کریں، اس خدا کی جانشینی ہے کہ جس خدا نے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، اس خدا کی جانشینی امامت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. یعنی اب اس آیت کو میں دوبارہ ترجمہ کر دوں، چونکہ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو عربی سے آگاہ نہیں ہیں
جی.
کہ اس کون سا خدا کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو خلق کیا اور ہر چیز کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کیا، تو وہ خالق جس نے ہر چیز کو خلق کیا اور ہر چیز کو ہدایت کا سامان فراہم کیا، سورج کو کہا کہ تم نے اس مدار میں حرکت کرنا ہے، زمین کو کہا تم نے اس مدار میں حرکت کرنا ہے، چاند کو کہا تم نے اس مدار میں حرکت کرنا ہے، اگر وہ آگے پیچھے ہو جائیں تو سارا کا سارا نظام کیا ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا. تو اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو خلق کیا اور اس کی ہدایت کا خود انتظام کیا، تو جو مادی چیزوں کی ہدایت کا انتظام کرنے والا ہے وہ انسان جیسی اشرف المخلوقات کی ہدایت کا کوئی انتظام نہیں کرے گا. اس نے 124,000 انبیاء بھیجے، اور اس کے بعد امامت کا سلسلہ جو پیغمبر اکرم کی وراثت اور جانشینی روز قیامت تک جاری ہے
جی.
اور من عند علم الکتاب کے حوالے سے ہم نے کہا کہ شیعہ سنی روایات کا اجماع ہے کہ فقط اور فقط علی بن ابی طالب، جس میں قرطبی صاحب نے بیان کیا، تفسیر فخر رازی صاحب نے بیان کیا، تفسیر عبد المنصور سے بیان کیا، کہ جن میں ان علماء نے مختلف اقوال تھے، ایک قول یہ تھا کہ عبداللہ ابن سلام یہودی ہے، اور دوسرا قول تھا علی ابن ابی طالب، جن میں ان علماء کے تذکرے آ چکے
جی.
ان لوگوں نے تائید کی کہ اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے جی. اب ایک چند ایک روایات ہم یہاں پر بیان کر دیں. جناب حاکم حسکانی نے شواہد التنزیل کے اندر اس روایت کو جناب ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ جناب ابی سعید خدری نے پیغمبر اکرم سے سوال کیا، من عندہ علم الکتاب کا مصداق کون ہے؟ پیغمبر اکرم فرمائے ذالک اخی علی ابن ابی طالب. جناب حاکم اسکانی 5ویں صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں،
اہل سنت
کے علماء میں سے
جی.
اور ہماری روایات میں جناب شیخ صدوق جو 34 صدی ہجری کے، یعنی 100 سال پہلے ہیں ان سے، 34 صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں، انہوں نے بھی اسی روایت کو جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ الذي عنده علم من الكتاب، سورة النمل کی جو آیت تھی کہ عنده علم من الكتاب کا مصداق کون ہے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی آصف بن برقیہ کا وزیر، سلیمان نبی کا وزیر آصف بن برقیہ تھا. تو پھر میں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ من عنده علم الكتاب کون ہے، تو فرمایا کہ وہ میرا بھائی علی بن ابی طالب. دیکھیں یعنی 100 سال کا فاصلہ ہے ان کے درمیان، جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اور جناب حاکم حسکانی 5ویں صدی کے علماء میں، 4 صدی کے علماء میں سے. اسی طرح سے بصائر الدرجات جو 3 صدی کے علماء میں سے، یہ 4 صدی کے بصائر الدرجات 3 صدی کے علماء میں سے ہماری شیعہ روایات میں سے، انہوں نے حضرت جناب سلمان سے اس روایت کو نقل کیا کہ میں نے علی ابن ابی طالب سے سوال کیا کہ یا علی، یہ علی ابن ابی طالب نے خود مجھے یہ بیان کیا کہ میں مصداق ہوں، قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب کا مصداق میں خود علی ابن ابی طالب ہوں. یہ جناب سلمان کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے خود میرے سامنے اس بات کا اعلان کیا اور اظہار کیا. اسی طرح سے اہل بیت کی مثلا متعدد روایات ہیں. امام باقر سلام اللہ علیہ سے روایت ہے، اگر فرض کریں ہم یہ کہ ائمہ اہل بیت جو ہے اگر وہ ان کو امام نہیں مانتے، اگر جو اہل سنت بھی ہمارے 12 اماموں کو امام مانتے ہیں، لیکن جو لوگ مثلا فرض کریں ائمہ اہل بیت کو امام نہیں مانتے، تو ان کا درجہ قتادہ اور نخعی اور ابراہیم ابن ادہم اور حسن بصری سے تو کم تر نہیں ہے. اگر حسن بصری کا ایک جملہ اسلام کے اندر ایک قول کی حیثیت رکھتا ہے، تو امام محمد باقر کا جملہ بھی کیا ہے، وہ ایک قول کی تو حیثیت رکھتا ہے. اگر وہ امام نہیں مانتے، امام نہیں مانتے تو حسن بصری، قتادہ، نخعی، ابراہیم نخعی، اکرمہ اور اس قسم کے لوگوں سے تو اہل بیت کا درجہ کم نہیں ہے. تو اہل بیت کے جو فرمان ہے کم از کم، یعنی ہم تو امام مانتے ہیں اور واجب الاطاعت مانتے ہیں، جانشین پیغمبر مانتے ہیں، لیکن اگر وہ لوگ نہیں مانتے تو ان کا درجہ یقیناً عام تابعین سے یا آپ کے اولاد سے کم تر تو نہیں ہے. تو امام باقر علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ آیا یہ من عند علم الکتاب، یہ لوگ بولتے ہیں، یہ گلی کوچوں میں یہ بولتے ہیں کہ اس کا مصداق عبداللہ ابن سلام یہودی ہیں. تو پیغمبر اکرم حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یہودی کہاں سے اس کا مصداق بن سکتا ہے، اس کا مصداق علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ ہیں، اور ان کے بارے میں فلان دیگر آیات کو بھی حضرت تلاوت، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، یہ بھی علی ابن ابی طالب کے بارے میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ بھی جو علی ابن ابی طالب کے بارے میں، تو حضرت نے چند ایک آیات کو اور بھی بیان فرمایا. یا مثلا ایک روایت جو پہلے ہم نے اپنی شیعہ روایات میں ہم نے بیان کیا تھا کہ کسی نے علی ابن ابی طالب مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ افضل ترین آیت اور افضل ترین افتخار جو اللہ رب العزت نے آپ کے بارے میں قرآن کریم میں آپ کا نازل کیا ہے وہ کون سا ہے، تو علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ میری نظر میں سب سے بالا ترین افتخار جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ نبوت کا شاہد ہونا ہے اور اشرف الانبیاء کا شاہد ہونا ہے، اور اللہ نے مجھے اپنا ہم پلہ قرار دیا اس آیہ کریمہ میں، قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. تو علی ابن ابی طالب اس کو اپنا، اس آیت کا اپنا مصداق ہونا اپنے لیے سب سے بڑا افتخار سمجھتے ہیں. میں شجاع ہوں، میں کریم ہوں، میں فلان ہوں، وہ میرے لیے اتنا فاتح خیبر ہوں، وہ میرے لیے افتخار نہیں. میرے لیے بزرگ ترین افتخار جو اللہ نے مجھے عطا کیا وہ یہ کہ اشرف الانبیاء کا شاہد مجھے یہاں پر اللہ رب العزت نے قبول فرمایا ہے. یہ افتخار جو ہے علی ابن ابی طالب نے بیان فرمایا.
جی، تو یہیں سے اب بات یہ معیدات تاریخی کی آ گئی کہ پھر اسی بحث پہ ہم پھر پلٹتے ہیں.
یہ بھی اسی سے کہ معیدات بھی ٹھیک ہیں
کہ یہاں تک زندگی میں وہ ایسے واقعات جو کہ ان کی علمی برتری کو ثابت کرے دیگر صحابہ کے مقابلے میں اور بھی دیگر امت کے تمام افراد کے مقابلے میں، تاکہ یہ بات تاریخی حوالے سے بھی تائید ہو جائے.
کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی یہاں تک ہم نے ثابت کر دیا
جی
کہ جس کے بارے میں ادعا کیا گیا کہ کہا گیا پورے یہودی اس آیت کے مصداق ہیں، پورے مسیح اس آیت کے مصداق ہیں، عبداللہ ابن سلام یہودی اس آیت کے مصداق ہیں، ان کو سارے کا ہم نے جواب دے دیا. اور آج ان روایات کے ذریعے سے ہم نے یہ اس بات کیا کہ اس آیت کا منحصراً مصداق صرف اور صرف علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کی ذات
یہ
اب یہ کہ یعنی ومن عندہ علم الکتاب کی جو وسعت ہے، پچھلے جلسے میں ہم نے بیان کی کہ علم الکتاب کی وسعت یہ کہ پوری کائنات کا علم علی ابن ابی طالب کے پاس ہے، چونکہ کتاب کا خالق جو کائنات کا خالق ہے وہی کتاب کا خالق ہے. اس نے اس کتاب کو اپنے تمام علوم کا مجموعہ بنا کر، ایک خلاصہ بنا کر اپنے حبیب کے سامنے نازل فرمایا. اب یہ کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ آیا اس قسم کے، یعنی علی ابن ابی طالب نے اس قسم کا کوئی ادعا کیا ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ علی ابن ابی طالب تمام امت سے افضل ہیں، چند ایک میرے پاس یہ شواہد ہیں. پہلے نمبر پر پیغمبر اکرم کی متعدد روایات ہیں، کم از کم یعنی 40 سے لے کر 50 تک اس مضمون کی روایات، جن میں تھوڑا بہت اختلاف. مثلاً علی اعلمکم، علی تم لوگوں میں سب سے زیادہ اعلم ہے، علی وارث علم النبیین، علی اعلم امتی من بعدی، اس قسم کی یعنی کم از کم یہ چھوٹے موٹے تفاوت کے ساتھ 40 اور 50 قسم کی روایات ہیں کہ جن میں پیغمبر اکرم نے علی ابن ابی طالب کی برتری علمی اور فضیلت علمی کو اور علمی مرجعیت کو پورے اصحاب تک بیان فرمایا جی. علی خزینۃ علمی، علی انا مدینۃ العلم و علی بابها، یہ حدیث بہت مشہور ہے، شیعہ سنی سارے کتب میں یہ بیان کی، یعنی اس قسم کی، یا انا دار الحکمت و علی بابها، انا علی وعاء علمی، علی میرے علوم کا خزانہ ہے، علی عیبۃ علمی، علی میرے علم کا منبع ہے، میرے علم کے جو جہاں سے
سرچشمہ
ہے وہ ہے، علی میرے علوم کا خزانہ ہے، اس قسم کی، علی اعلم امتی من بعدی، میرے بعد میری امت میں سب سے اعلم ترین فرد علی ابن ابی طالب، یہ ایک قسمت ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کی علمی مرجعیت اور تمام امت کے اوپر عالمیت اور افضلیت کو بیان کرتے، یہ ایک قسمت. دوسری قسمت کی جو روایات ہیں وہ ہمارے پاس، ایک تو بڑی مشہور روایت ہے، سلونی علی ابن ابی طالب ہے ایک شخص کائنات کے اندر جس نے، اور یہ جملہ مشہور ہے میرے خیال میں سلیمان ابن مقاتل کے نام سے مشہور ہے، کہ سلیمان ابن مقاتل نے ایک دفعہ ممبر کے اوپر اعلان کیا کہ مجھ سے جو کچھ سوال کرنا ہے پوچھ لو. تو کسی نے اس سے سوال کیا کہ بھئی جب حضرت آدم نے حج کیا تھا تو حضرت کا سر کس نے منڈایا؟ ہاں اگر حضرت آدم تو اکیلے تھے تو سر منڈانے کے لیے کوئی کون تھا جس نے حضرت آدم کا سر منڈا؟ تو بھائی سر نیچے کر کے مقاتل بن سلیمان نیچے آیا اور اس نے ممبر سے کہا کہ جس روز قیامت تک جو شخص بھی سلونی کا دعویٰ کرے گا علی ابن ابی طالب کے علاوہ، وہ میری طرح رسوا ہوگا، کوئی شخص بھی سلونی کا ادعا نہیں کر سکتا. اور تاریخ بشر میں پیغمبر اکرم کے بعد روز قیامت تک کسی بشر نے آج تک یہ ممبر سے اعلان نہیں کیا سلونی جو کچھ پوچھنا ہے، اولین کے بارے میں پوچھو، آخرین کے بارے میں پوچھو، آسمان کے بارے میں پوچھو، زمین کے بارے میں پوچھو، وہ میں حاضر ہوں، میں علی ابن ابی طالب حاضر ہوں. اور یہ ادعا نہ صرف ہماری کتابوں کے اندر ہے بلکہ تاریخ دمشق کے اندر ہے، تہذیب الکمال کے اندر ہے، تاریخ ابن عساکر کے اندر، یہ متعدد شیعہ اور سنی، کم از کم 20 شیعہ اور سنی روایات کے اندر یہ علی ابن ابی طالب کا ادعا، جو صحابہ کے بارے میں جہاں پر بھی جس نے صحابہ کے بارے میں فضائل صحابہ پر کتاب لی اس نے اس جملے کو
ضرور نقل کیا
کہ علی ابن ابی طالب ہے جنہوں نے یہ ادعا کہ سلونی قبلان تفقدونی. یہ ایک بہترین ہمارے پاس معید ہے کہ علی ابن ابی طالب تمام امت سے افضل اور اعلم ہے. اس کے علاوہ پیغمبر اکرم کی وہ حدیث جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، انا مدینۃ العلم و علی بابو، پیغمبر اکرم نے اور علی ابن ابی طالب بھی متعدد مرتبہ اس حدیث سے ہمیشہ استدلال کرتے تھے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابو. کسی نے یہاں پر نہج البلاغہ کے اندر 220 نمبر، میرے خیال میں اگر بھول نہ جاؤں 220 نمبر خطبے میں علی ابن ابی طالب نے کچھ غیب کی باتیں بیان کی، کچھ عجیب و غریب مطالب بیان کیے. تو ایک شخص وہاں ممبر کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے سوال کیا کہ یا علی یہ تو علم غیب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں، یہ علم غیب نہیں ہے، یہ تعلم من ذی علم علیم، یہ میں نے اشرف الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے یہ ساری چیزیں میں نے یاد کی ہیں، میرے یہ علم غیب نہیں ہے، علم غیب اور چیزیں ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. تو علی علیہ السلام نے یہ ادعا بھی کیا کہ انا مدینہ، یعنی پیغمبر اکرم کی حدیث کے کی تائید کرتے ہوئے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا دروازہ ہوں
جی.
یہ ایک قسم کا یہ معید ہے. اس کے علاوہ علی ابن ابی طالب جو ہے وہ اس بات کا یہ اعلان کرتے تھے، اور کئی مرتبہ حضرت نے اس بات کا اعلان کیا کہ اگر میرے لیے ایک بستر بچھایا جائے اور ایک ممبر لگایا جائے اور میں اس کے اوپر بیٹھ کر جب وہ تورات مسلمان میرے پاس آئے قرآن کے بارے میں سوال کریں، یہودی آئے تورات کے بارے میں سوال کریں، مسیح آئے انجیل کے بارے میں سوال کریں، تو میں ان کو ہر ایک کو ان کی دینی اور مذہبی کتاب کے مطابق جب لو میں حدیث یوں پڑھ دوں، حدیث کی عبارت میں یوں پڑھ دوں.
اچھا حدیث سے پہلے ہم لے لیں تو چھوٹا سا ایک بریک، اس کے بعد پھر آپ حدیث. ناظرین اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ساتھ رہیں.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا برهان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله.
ناظرین, حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے اور اس کے ذیل میں حدیث سنانے جا رہے ہیں آپ کے سامنے علی جناب مولانا سید غضنفر فائزی صاحب. جی قبل آپ حدیث سنا رہے ہیں,
حضرت نے یہ اس بات کا اعلان کیا کہ اما واللہ لو سنیت لی الوسادہ فجلست علیہ لافتیت اہل التوراۃ بتوراتہم واہل الانجیل بانجیلہم واہل القرآن
بقرآنہم.
میں اگر میرے سامنے اہل قرآن آ کر سوال کرے میں قرآن سے جواب دوں گا, اہل انجیل آ کر سوال کرے میں انجیل اس طرح سے جواب دوں گا, خود انجیل بول بول کر کہے گی کہ علی بن ابی طالب نے حق بات کہی ہے. یہ ادعا کرنے والا صرف اور صرف تاریخ بشر کے اندر صرف علی بن ابی طالب ہے. یہ تھے چند ایک جو خود علی بن ابی طالب کی زبان مبارک سے.
جی,
اب دوسرے لوگوں نے جو علی بن ابی طالب کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں اقرار کیا ہے تاریخ الخلفاء میں یہ جملہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضرت علی کی جو باب میں, چونکہ انہوں نے خلفاء کا تذکرہ کیا, جناب سیوطی جلال الدین سیوطی جو اہل سنت کے ایک عظیم الشان عالم دین ہیں اور بڑے معتبر عالم دین ہیں اور بڑی بڑی اچھی باتیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں. تاریخ الخلفاء میں پیغمبر اکرم کا تذکرہ نہیں کیا انہوں نے, پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر ہیں, پھر اس کے بعد حضرت عمر ہیں, پھر حضرت عثمان ہیں, اور بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ وہاں پر حضرت ابوبکر سے مثلا 32 حدیثیں, حضرت عمر سے 110 حدیثیں, اس قسم کو انہوں نے جام بندی بھی کیا ہے. حضرت علی سے میرے خیال میں وہاں پر لکھی ہے 150 حدیثیں حضرت علی سے وہاں لکھی ہیں.
جی,
وہاں پر اس جملے کو جناب امیر المومنین کے باب میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر یہ فرماتے تھے کہ لو لا علی لہلک عمر, اور حضرت عمر یہ فرما دے لا ابکانی اللہ لحادثہ لیس لہا ابو حسن. یہ جملہ جو ہے اگرچہ یعنی اللہ تعالیٰ مجھے ایسا وقت میرے سامنے نہ آئے کہ جس وقت میں کسی مصیبت میں گرفتار ہوں اور ابو الحسن وہاں پر موجود نہ ہوں. لولا علی لہلک عمر, یہ اعتراف اور اس قسم کی عبارات میں نے ایک کتاب آج ہی دیکھی جس میں تھا الفصول المئات فی حیات علی بن ابی طالب. اس میں اس باب کے اندر یعنی کم از کم گننے سے میں وہاں پر اشتباہ ہوگا کہ میں گن لیتا, وہاں پر 20 یا 30 مقامات وہاں پر تھے جہاں پر یہ جملہ مختلف عبارتوں میں خلیفہ دوب کی زبان سے یہ جاری ہوا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اے خدا ایک ایسا لحظہ میرے سامنے نہ آئے کہ جس میں کوئی دین کی بات مجھ سے پوچھی جائے یا کوئی مشکل سوال مجھ سے پوچھا جائے اور ابو الحسن علی بن ابی طالب وہاں پر موجود نہ ہوں. یعنی 20 سے لے کر 30 کے درمیان وہ موارد تھے اس کتاب کے اندر, انہوں نے جمع کیے جو مختلف کتابوں میں وہاں پر لکھے گئے ہیں جو حوالے کے ساتھ.
جی,
یعنی اس قسم کے شواہد صحابہ کرام نے ہر مشکل کے اندر, ہر دین کے میں جب بھی کوئی پریشانی آئی تو صحابہ کرام نے علی بن ابی طالب کے دروازے پہ آ کے تمسک کیا اور علی بن ابی طالب سے مسائل کو معلوم کیا. مختلف یہودی آتے تھے علی بن ابی طالب خلیفوں سے سوال کرتے تھے لیکن خلیفہ اس کا جواب نہیں دے پاتے تھے, اور آخر میں علی بن ابی طالب کی بارگاہ میں ان کو لایا جاتا اور یہ سوال جب پوچھے جاتے, اور یہ سارے کے سارے یہ معیدات تاریخی ہیں جو آپ نے سوال کیا کہ کیا من عندہ علم الکتاب کا مستاق کون ہے, یہ سارے کے سارے معیدات ہیں کہ علی بن ابی طالب اس کے جو فقط اور فقط مستاق منحصر علی بن ابی طالب ہے.
اچھا, یہاں پر ایک اور سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ ان علوم کا اور اس وسعتوں کے ساتھ علوم کا سرمنشا کیا ہے, یعنی کہاں سے یہ علوم حاصل ہوئے؟ جیسا کہ خود حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تعلم ہے, تو تو یہ کہاں سے یہ تعلق ہے؟
دیکھیں علوم اہل بیت چونکہ علم مختص اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ
جی
یہ صفات ذاتی الہیہ میں سے ہے. اللہ رب العزت نے اپنے علوم کو عطا فرمایا اپنے حبیب اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگرچہ قرآن کریم میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءُ كُلَّهَا لیکن وہ علم اور اشرف الانبیاء پیغمبر اکرم کا علم زمین و آسمان کا فرق ہے. ایسا نہیں کہ علم آدم الاسماء کلہا سے حضرت آدم کا علم پیغمبر اکرم کے علم سے زیادہ ہو, ان کا علم ایک ذرہ بھی پیغمبر اکرم کے علم کے ساتھ مرتبہ اور برابر.
وہاں پر کلہا
کلہا ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ اسماء کی حد تک ہے. اب وہ حقائق اور وہ ذاتیات وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا عطا نہیں کی. تو اپنے علوم الہی کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا, اور یہ علوم الہی سب سے پہلے جس شخص کو منتقل ہوئے وہ ہیں اہل بیت اتھا علی بن ابی طالب اور ان کے بعد ان کے جانشین جو 12 امام ہمارے مذہب میں ہیں یہ سارے کے ساتھ. تو پہلا جو منشا ہے اور جہاں سے اہل بیت کو علم حاصل ہوتا ہے وہ ہے تعلیم پیغمبر اکرم, پیغمبر اکرم کا تعلیم دینا. اب ایک دو روایات آپ نے جو سوال کیا تو میں بھی اس کے بارے میں بتا دوں کہ اس کا جو بہترین شاہد ہے وہ قرآن کریم کی سورہ مجادلہ کی آیت ہے, اس کی طرح ہم چلتے ہیں
جی.
کہ جس میں اللہ رب العزت اس آیت کو نازل فرمایا کہ اذا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے اہل ایمان کہ جب بھی تم پیغمبر اکرم کے ساتھ کوئی مخصوص بات کرنا چاہتے ہو, یعنی کان میں جو بات کرنا ہوتی ہے نا, خصوصی بات کرنا ہوتی
جی,
تو آیا تم لوگ جب پیغمبر سے کوئی خصوصی بات اور نجوا کرنا چاہو تو اس سے پہلے صدقہ دے. یہ آیہ کریمہ اللہ رب العزت نے سورہ مجادلہ کے اندر نازل کی اور آیت نمبر 12 ہے. تو پیغمبر اکرم بیٹھے رہے, پہلا دن انتظار کرتے کوئی صحابی آیا نہیں, دوسرا دن انتظار کرتے کوئی صحابی نہیں آیا, تیسرا, تین دن تک پیغمبر اکرم کا دربار خالی ہو گیا, کوئی شخص حاضر نہیں ہوا کہ پیغمبر اکرم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے پہلے صدقہ دے, 2-4 روپے صدقہ دے دے اور پھر جا کے پیغمبر اکرم سے مسئلہ پوچھے, کوئی شخص حاضر نہیں ہوا. خلوت ہو, علی ابن ابی طالب فرماتے کہ یہ تین دن مجھے تو خصوصی مہلت مل گئی, میں تو اسی انتظار میں تھا کہ کوئی خصوصی ٹائم ملے کہ میں اپنے حبیب کے ساتھ خصوصی گفتگو کر سکوں. تو ان تین دن کے اندر کسی مسلمان نے پیغمبر اکرم سے آ کر کوئی سوال نہیں کیا, صرف اور صرف علی ابن ابی طالب تھے جو پیغمبر اکرم کی خدمت میں تھے, اور پیغمبر اکرم نے اپنے تمام علوم الہی علی ابن ابی طالب کو عطا فرمائے. اور تیسرے دن بعد اللہ رب العزت نے سورہ مجادلہ کی 13ویں آیت کو نازل کیا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اس حکم کو منسوخ کر دیا. فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا تاب اللہ علیکم فاقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تو تین دن کے بعد اللہ رب العزت نے اس حکم کو منسوخ کر دے, اس 13ویں نمبر آیت کو نازل کر کے پھر صحابہ پشیمان ہو گئے, کہا کہ اے کاش کہ میں بھی صدقہ دے کے, اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ حکم تو ایک دو دن میں منسوخ ہو جائے تو میں بھی ایسا کر لیتا. تو صرف اور صرف علی ابن ابی طالب تھے جنہوں نے پیغمبر اکرم سے علوم کو حاصل کیا, اور علوم کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ساری تمام تر کوششوں کو خرچ کیا. ولادت سے لے کر علی ابن ابی طالب شہادت تک, علی ابن ابی پیغمبر اکرم کی شہادت تک علی ابن ابی طالب پیغمبر کے ساتھ, پیغمبر کے دسترخوان کے اوپر تھے, پیغمبر کی گود میں تھے, اولین لحظے سے لے کر کسی لحظے میں بھی اللہ رب العزت نے یہ انتظام کیا. ایک چھوٹا سا میں آپ کو نمونہ بتاؤں کہ علی ابن ابی طالب وہاں اس وقت 3 سال کے تھے اور مکے کے اندر قحط ہو گیا. قحط ہوا تو حضرت ابو طالب کی اس وقت کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ حضرت ابو طالب مالی حالت اس وقت کمزور تھی, تو جناب عباس آئے, انہوں نے کہا کہ میں عقیل کو اپنے پاس لے جاتا ہوں, اور پیغمبر اکرم کو بولا کہ تمہاری بیوی ماشاءاللہ بہت مالدار ہے, حضرت خدیجہ مالدار ہے, تم علی ابن ابی طالب کو اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ ہمارے بھائی کی جو مشکل مالی ہے وہ کم ہو جائے. تو علی ابن ابی طالب پیغمبر کے گھر میں چلے گئے 3 سال کی عمر میں, اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا, یہ سارا کا سارا بندوبست کیا. علی ابن ابی طالب 3 سال سے لے کر پیغمبر اکرم کے لحظۂ شہادت تک علی بن ابی طالب پیغمبر اکرم کے ساتھ تھے. لہذا تمام علوم جو اللہ رب العزت نے پیغمبر گرامی اسلام کو عطا فرمائے اللہ رب العزت کے حکم سے اور اذن الہی سے پیغمبر اکرم نے وہ تمام علوم اپنے جانشین اور وارث کو عطا فرمائے. یہاں پر ایک بہت اچھی روایت میں یہاں پر بیان کر دوں کہ ایک مرتبہ علی بن ابی طالب نے یہ اعلان کیا
جی
کہ ان دی میرے پاس ہر قرآن کی ہر آیت کا علم ہے کہ کہاں پر وہ آیت پہاڑ پہ نازل ہوئی, زمین پہ نازل ہوئی, درے میں نازل ہوئی, صحرا میں نازل ہوئی, ہر آیت کے بارے میں مجھے علم ہے. تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابن قوا ایک نام کا ایک ملحد تھا جی. ملحد تھا جو دشمن خدا تھا, ملحد تھا, وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ یا علی آپ مثلاً آپ بہت سارے مقامات میں پیغمبر اکرم سے جدا تھے, مثلاً آپ مکہ میں تھے اور پیغمبر اکرم مدینہ میں تھے جب ہجرت ہوئی, تو آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ اس وقت کون سی آیت نازل ہوئی, یا آپ کو پیغمبر اکرم نے یمن بھیجا, یا آپ کو مثلاً فلان جنگ میں پیغمبر اکرم نے بھیجا, تو آپ پیغمبر سے بہت سارے مقامات میں پیغمبر اکرم سے جدا ہو جاتے تھے, تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ فلان آیت کب نازل ہوئی, کس لہجے میں نازل ہوئی, کہاں پر نازل ہوئی, آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ بہت اچھا سوال ہوا نہیں ہو. ہاں تو علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے ابن قوا, اگرچہ میں پیغمبر اکرم کی طرف سے معموریت پہ جاتا تھا, مثلاً حضرت مجھے کبھی یمن بھیج دیتے, کبھی فلان جنگ پہ بھیج دیتے, کبھی فلان جنگ میں بھیج دیتے, کبھی کبھی میں پیغمبر اکرم سے جدا ہو جاتا, لیکن جب میں واپس آتا تو پیغمبر اکرم مجھے یہ تمام کے تمام وہ آیت جس مرحلے میں نازل ہوئی, جس موقع پہ نازل ہوئی, جس شخص کے بارے میں, جس موضوع کے بارے میں نازل ہوئی, پیغمبر اکرم اس تمام آیت کے ہر داستان کو, اس کی تفصیلات کو بھی بتاتے, اس کی تعویل کو بھی بتاتے, اور فرماتے کہ اے علی ان کو یاد کر لو اور میرے لیے دعا فرمائے کہ اے اللہ علی کے سینے کو علم کے لیے کھول دے اور علی کے سینے کو علم کا جنو علم کا خزانہ بنا دے جی. اور پیغمبر اکرم میرے لیے دعا فرمائی اور اس کے بعد کبھی میں بھولنے والا نہیں ہوں. تو یہ ساری اگرچہ میں کسی مرحلے میں پیغمبر اکرم جدا ہوتا تھا, لیکن پیغمبر اکرم مثلاً جنگ تبوک میں پیغمبر اکرم کے ساتھ نہیں تھے علی بن ابی طالب
جی.
لیکن تمام وہ آیات جس جس قدم پر, جس جس مرحلے میں آیت نازل ہوئی, پیغمبر اکرم نے آ کر علی ابن ابی طالب کو بیان کیا اور ساری کی ساری تعویل اور تعلیم دی جو جی. ایک جو اہل بیت کے علوم کا سرچشمہ ہے
وہ تعلیم پیغمبر,
تعلیم پیغمبر ہے
جی.
اور پیغمبر اکرم کے تعلیم کے ذریعے سے اہل بیت کو سارے کے سارے علوم حاصل ہیں
جی.
اور چونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام انبیاء کے علوم سے اعلیٰ اور والا ہے
جی.
سب علوم انبیاء سے افضل ہے, چونکہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت کا جو اسم اللہ ہے, اسم اللہ 73 حروف کے اوپر مشتمل ہے. یعنی اسم اللہ یہ جو باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں فلان کو اسم اللہ آتا ہے, اسم اللہ کوئی آنے والی چیز نہیں ہے, اسم اللہ 73 حروف ہے. ان 73 حروف میں سے اللہ رب العزت نے صرف ایک حرف کو اپنی ذات کے ساتھ مختص کیا ہے, اور 72 حروف اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں, اور حبیب کبریا نے سارے کے سارے وہ جو 72 حروف ہیں علی ابن ابی طالب کو, علی ابن ابی طالب امام حسن کو, اور اس کے بعد ائمہ اطہار کو. تو جو تمام کے تمام علوم الہی کا جو سرچشمہ در حقیقت پیغمبر اکرم کی تعلیم اور تربیت کی طرف عود کر دیتا ہے. اور یہ بات جو ہے نہج البلاغہ سے میں نے یہ جو جملہ بیان کیا نا کہ اس شخص نے, اس کا جب میں جو وہ کہ اس شخص نے وہاں پر کہا کہ یا علی آپ نے تو علم غیب کی باتیں کی, تو انہوں نے فرمایا یہ علم غیب نہیں ہے بلکہ میں نے پیغمبر اکرم سے یہ باتیں یاد کی. 128 نمبر خطبے کے اندر امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں یہ بات بیان کی ہے. یہ ایک منشا تھا اور ایک ذریعہ تھا جس سے, جس کے ذریعے سے اہل بیت کو اور علی ابن ابی طالب کو علم حاصل ہوتا ہے
جی. اب یہاں پر اگر آپ اجازت دیں تو ایک بریک, اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں آتے ہیں. ناظرین اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے پروگرام مشعل راہ.
سبحان الله
اہل بیت کے علوم کے سرچشمے کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، جس میں سب سے پہلا تعلیم پیغمبر اسلام ہے، جس کے سلسلے میں
دوسرا جو راہ ہے اور جس سے اہل بیت کو علم حاصل ہوتا ہے وہ ہے کہ اصول اور مبادی علوم اللہ رب العزت نے پیغمبر اکرم کی تعلیم کے ذریعے سے اہل بیت کو عطا فرمائے، وہ بنیادی کلیدیں اور وہ بنیادی جو اصول کلیہ ہیں کہ جن سے آگے ہزاروں ہزاروں
فروع نکلتے
ہیں، وہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سے اپنے علی بن ابی طالب کو تعلیم. مثلا میں ایک چھوٹا سا جملہ آپ کو بیان کر دوں، ایک کتاب ہے تفسیر و بصائر درجات،
جی
اہل سنت کی بہت عظیم الشان جو مفسر ہیں، تفسیر و بصائر درجات، اس کے اندر یہ آپ دقت کریں اس بات کی طرف، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ آیہ کریمہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یہ تین جو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یہ تین کلمے قرآن کریم کے، یہ تین کلمے اور ان تین کلمات کے سے علماء نے 1,000,000 دین کے مسائل کو استخراج کیا ہے، یہ تین کلمے قرآن کریم. اب عظمت اور وسعت وہ تو اللہ جانتا ہے کہ کس قدر عظمت رکھنے والا یہ جو مرکز ہے قرآن کریم. یہ تفسیر بصائر و ذوی التمیز اہل سنت کی مشہور ترین تفسیر ہے، جس کے اندر یہ جملات انہوں نے لکھے کہ اس تین حرف کے ذریعے سے
وَلَكُمْ
فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یہ یا اولی الالباب اس کو چھوڑو وہ تو اس سے خارج ہے. اس تین حرف کے ذریعے سے علماء اسلام نے کتنے دین کے فروعات نکالے، 1,000,000 دین کے مسائل کو اس جملہ مبارک کی آیہ کریمہ سے استخراج کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کچھ ایسے کلیدی چیزیں عطا فرمائیں کہ جو کلیدی چیزیں علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,000 باب من الالف ينفتح من كل باب 1,000 باب من العلم، کہ اللہ کے حبیب نے مجھے وہ کلیدی راز جو ہے، وہ جو بنیادی فارمولے ہیں، بنیادی تھیوریاں ہیں، وہ اللہ کے رسول نے مجھے یاد کروائیں کہ ہر تھیوری سے آگے ہزاروں ہزار مسائل جو نکلتے ہیں. تو اس سے ایک گویا ایسا ہے کہ جیسے ایک ونڈو کھولیں تو آگے ہزاروں فائلیں کھل جائیں گی، پھر دوسری ونڈو کھولیں تو آج کے کمپیوٹر کے ہم مثال دیں، دوسری ونڈو کھولیں گے تو آگے ہزاروں فائلیں کھل جائیں گی. تو علوم اہل بیت کو کچھ ایسے بنیادی کلیدیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے سے آگے کیا ہے، ہزاروں ہزاروں کلیدیں آگے سے جنوں کیا فائلیں کھلتی جاتی ہیں اور علوم اہل بیت توسعہ پر یہ ایک ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو عطا فرمایا.
یعنی دوسرا یہ ہے کہ کچھ
اصول اللہ رب العزت نے تعلیم کیے پیغمبر اکرم کے توسط اہل بیت کو کہ ینفتح من کل باب، آگے ہزاروں ہزاروں فائلیں ان سے آج کی زبان میں اس طرح سے ہم بول لیں گے. تیسری چیز جو اللہ رب العزت نے تمام میراث علوم انبیاء، کتب انبیاء، صحف انبیاء آدم سے لے کر پیغمبر اکرم تک، قرآن کریم سمیت تمام کے تمام صحف انبیاء، میراث علمی انبیاء سارے کے سارے اہل بیت کے پاس تھی، علی بن ابی طالب کے پاس سب سے پہلے پیغمبر اکرم کے پاس، اور اس کے بعد علی بن ابی طالب کے، اور اس کے بعد ائمہ اطہار کے پاس. یہ تیسرا سبب.
جی
چوتھی چیز، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب امام علی علیہ السلام. وہ ایک مخصوص سے ایک خزانہ تھا جو پیغمبر اکرم اپنے وزیر اور اپنے جانشین علی ابن ابی طالب کو ایک خاص چیز تعلیم دیتے تھے، اور علی ابن ابی طالب یعنی املاء پیغمبر اور کتابت علی ابن ابی طالب. یہ کتاب علی ابن ابی، جب تک علی ابن ابی طالب تھے خود ان کے پاس تھی، اور ان کے بعد امام حسن، پھر امام حسین، پھر آئمہ، اور آج کل حضرت امام زمان علیہ السلام کے پاس ہے. یہ ایک چوتھا. اور پانچویں چیز جو اہل بیت جس کے اوپر بڑا افتخار کرتے تھے، وَإِنْدَنَا مُصْحَفُ فاطمہ سلام علیہ، چونکہ حضرت فاطمہ سلام علیہ کی پرسوں
شہادت
کا دن تھا اور ان کا بھی ذکر یہاں پر ہو جائے. اور یہ اتنی عظیم چیز ہے مصحف فاطمہ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی کسی چیز پر افتخار نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے وَإِنْدَنَا لا مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ، ہمارے پاس ہے مصحف فاطمہ. ایک علوم اہل بیت کی جو بنیاد تھی وہ مصحف فاطمہ تھی کہ جس کے اوپر اہل بیت کی تمام علوم. اور ساحر نے ابھی بسی نے سوال کی مصحف فاطمہ کیا ہے، قرآن ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں قرآن نہیں ہے، قرآن کی کوئی چیز بھی اس کے اندر نہیں ہے. اس میں اور چیزیں جو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے انسان اور انسانوں کے نام اور ہمارے دوست ہمارے دشمن ہمارے سے محبت رکھنے والے آدم سے لے کر تمام خاتم تک روز قیامت تک انسانوں کے حالات اس کے اندر لکھے ہیں، واقعات لکھے ہوئے ہیں، برے لوگوں کے، انبیاء کے دوست کون تھے، انبیاء کے دشمن کون تھے، جنگیں اور جتنے بھی واقعات ہوئے بولے آدم سے لے کر روز قیامت وہ سارے کے سارے اس میں مصحف فاطمہ کے اندر. وعندنا مصحف فاطمہ. ایک اور یہ کیا تھا، یہ مصحف فاطمہ اصل میں یہ تھا کہ علی بن ابی طالب پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد چونکہ حضرت زہرا بہت غمگین رہتی تھی اور جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور میکائیل کو بھیجا، جبرائیل حضرت فاطمہ کے سامنے ان مسائل کو بیان کرتے تھے تاکہ فاطمہ کیا ہو جائیں، وہ غم ان کا تھوڑا سا دور ہو جائے، اور علی بن ابی طالب ان تمام چیزوں کو لکھتے تھے. اور یہ مصحف فاطمہ علی بن ابی طالب کے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بعد حضرت علی کے پاس، حضرت علی کے بعد امام حسن اور ائمہ اہل بیت کے پاس. چھٹے نمبر پر جو اہل بیت کے پاس جو علوم کا سر چشمہ ہے اس کا نام ہے الجامعہ.
جی
الجامعہ وہ ایک الگ سے ایک کتاب تھی جو اہل بیت کے پاس تھی، جس کا علم جو وہ مختلف روایات میں اس کی توضیح دی گئی. ساتویں نمبر پر جو چیز جس میں اہل بیت نے جس کا اشارہ کیا وہ وعندنا الجفر.
جی
ہمارے پاس جفر ہے، جفر کے بارے میں روایت میں کہ دو صندوق ہیں، ایک سرخ رنگ کا صندوق ہے.
وہ علم جفر نہیں ہے جو
نہ علم جفر، یہ لوگوں کی باتیں نہیں ہیں جو علم جفر اور رمل اور اس قسم کی جو فراڈ بنائے ہوئے لوگوں نے، یہ نہیں ہے. یہ جفر فرمایا کہ دو صندوق ہیں جس صندوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام تبرکات انبیاء، تمام صحف انبیاء، تمام انبیاء کی یادگاریں وہ ساری کی ساری اس کے اندر، اور تبرکات انبیاء ان دو صندوق، ایک سرخ رنگ کا صندوق ہے اور ایک سفید رنگ کا صندوق ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. اور یہ صندوق یادگار حضرت عیسیٰ سے منتقل ہو کر پیغمبر اکرم تک آیا، حضرت پیغمبر اکرم سے پھر امام
جناب
علی علیہ السلام کے پاس، اور جب حضرت امام حسین جب واقعہ کربلا کے لیے تشریف لے جا رہے تھے.
صرف دو منٹ،
ہاں میں مختصر کر کے بات کو تمام کر دوں گا. جب حضرت امام حسین واقعہ کربلا کے لیے تشریف لے جا رہے تو ان تمام چیزوں کو حضرت نے جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے پاس امانت رکھا اور فرمایا کہ جب میرا بیٹا امام سجاد واقعہ کربلا کے بعد آئے گا تو یہ ساری چیزیں آپ ان کو دے دیں. تو واقعہ کربلا کے بعد جب امام سجاد آئے تو حضرت ام سلمہ کی بارگاہ میں آئے اور ان سے پیغمبر اکرم زوجہ محترمہ سے یہ تمام جو چیزیں انہوں نے اپنے والد کی جو یادگار ہیں وہ ان کو وصول کیا. فرمایا اور آٹھواں جو مبدا ہے وہ الہام من اللہ ہے، جہاں پر خود اللہ تعالیٰ اہل بیت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے.
جی
یہاں پر مستقیم، اور اس کے بارے میں متعدد روایات، آٹھ کم از کم ہماری روایات ہے جس میں الہام من اللہ، خود یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، ملائکۃ اللہ آ کر ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. اور نواں جو آخری اور منبع ہے وہ اہل بیت کا ہے، وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو مخزن علم قرار دیا ہے، معدن علم قرار دیا ہے، اپنے علم کا خزانہ ان کو دیا ہے. وہ وعندہ مفاتح الغیب کا جو مالک ہے، اس نے اپنے علم غیب میں سے ہزاروں چیزیں ان ذوات مقدسہ کو، اہل بیت اطہار کو، علی بن ابی طالب ان کے بعد بارہ اماموں کو عطا فرمائی ہیں. یہ ہیں مجموعاً وہ نو چیزیں جن کے ذریعے سے اہل بیت کا جو علم ہے وہ ان کو حاصل ہیں، اور اس ان چیزوں میں غیر از پنجدن اہل بیت کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں.
بہت بہت شکریہ. یہیں پر ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ناظرین اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.